بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحيوك شرح كدرس جاريه وراد كنشستم إمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه فرماته وضرب لهم آجالا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یا مخلوق کے لیے مدت حیات کی تعین فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی مخلوقات کے لیے مدت حیات کو متعین فرمایا یا مدت حیات کی تعین فرمائی. آپ ذرا غور کریں، اگر ابھی تک شیخ صاحب جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہ معتزلہ کا رد کر رہے ہیں. معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کیا، اور وجہ کیا تھی کون بتائے گا؟ معتزلہ نے کس بنیاد پر تقدیر کا انکار کیا؟ ایک بنیادی وجہ ہے، کیا تھی؟ بارک اللہ فیک، کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے فعل کو پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ مخلوقات کے افعال کو، جو کچھ مخلوقات کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنے سے عاجز ہے. اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ مخلوق کے اعمال کو پیدا کرے. مخلوق خود اپنے عمل کو پیدا کرنے والی ہے، انسان خود مختار ہے مکمل طور پہ، اور وہ خود اپنے اعمال پیدا کرتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مرضی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کفر نہیں چاہا انسان سے. انسان نے کفر چاہا ہے تو کفر واقع ہوا ہے. بنیادی غلطی کہاں پہ تھی؟ بنیادی بات معتزلہ کی کیا تھی جس کی بنیاد پر پوری تقدیر کا انکار کیا؟ وہ یہ بات کہ جب کافر کفر کرتا ہے، اور کافر جو ہے اگر مجبور ہوتا، اللہ تعالیٰ سے حکم دیتا کفر کرنے کا، یا اللہ تعالیٰ کفر کو پیدا کرتا، تو پھر اسے سزا کیوں دیتا؟ اللہ تعالیٰ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. کیونکہ یہ غلط فہمی ہوئی، اگر ہم تقدیر کا اقرار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر ظلم کا بھی اقرار کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ظلم بھی کرتے ہیں نعوذ باللہ. انہوں نے صرف عقل کی بنیاد پر تولا ہے مسائل کو، اور عقل کو مقدم کیا ہے قرآن اور سنت کے آگے، عقل کو مقدم کیا ہے، اور سلف صالحین کے راستے کو بھی اختیار نہیں کیا، پسے پوچھ ڈال دیا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں، وضرب لهم آجالا. تم لوگ یہ تو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے افعال پر قادر نہیں ہے. اب یہی بحث جاری ہے پچھلے دو درسوں سے، اور یہی معتزلہ کا رد ابھی بھی جاری ہے. اور دیکھیں کتنی خوبصورت جواب امام صاحب دیتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، مدت حیات کس ذات متعین کر دی ہے؟ انسان اگر مکمل طور پہ خود مختار ہے تو پھر جینے اور مرنے کا مالک بھی اسے ہونا چاہیے تھا نا. جو خود مختار ہے، اپنی زندگی کے تعین خود کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے اپنی مرضی کی بنیاد پر ہی کرتا ہے، تو موت پھر کون دیتا اسے؟ موت کے سامنے تو انسان عاجز ہے کہ نہیں؟ تو جس نے موت کو پیدا کیا اور انسان اس کے سامنے عاجز ہے، اسے ہی زندگی کو پیدا کیا اور انسان کے عمل کو بھی پیدا کیا ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں. آئیے دیکھتے اس کی تفصیل. شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، سارے کے سارے مخلوقات کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، ان کی زندگی متعین ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس زمین پر، جو کائنات میں، وہ سارے کے سارے فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور جو کچھ باقی رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی، وہی ذو الجلال والاکرام ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورۃ الرحمن آیت نمبر 26 اور 27 ہے، اور سورۃ القصص آیت نمبر 88 میں 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل شیء ہالک الا وجهه، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے، یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. جیسا فرماتے ہیں، ہر چیز کی عمر محدود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حد لگا دی ہے. بعض لوگوں کی کم ہے، بعض لوگوں کی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، کوئی بھی عمر والا شخص اگر اس کی عمر لمبی ہوتی ہے یا کسی کی عمر میں کوئی کمی ہوتی ہے، سارا کا سارا کتاب میں لکھ دیا گیا ہے. کس کتاب میں؟ لوہے محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے. کیا آسان ہے؟ کسی کی عمر متعین کرنا، کسی کی عمر کو لمبا کرنا اور کسی اور کی عمر کو کم کرنا. اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے؟ آسان ہے. عمر اجل اور عمر کی حد لگانا، پہلے تو پیدا کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی موت مقرر کرنے وقت بھی آسان ہے، پھر اس کو موت دینا بھی آسان ہے، اور پھر اس کو لکھنا بھی اس سے زیادہ آسان ہے. سب کچھ آسان ہے. یعنی عقل کو آگے کرنے والے، جب اللہ تعالیٰ پر یہ ساری چیزیں آسان ہیں تو اپنی مخلوق کے عمل کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا وہ؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کی کمال ربوبیت کی نشانی ہے، سبحان اللہ. وہ جب کامل رب مانتے ہیں تو پھر قدرت کاملہ کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں تقدیر اور قدرت کا معاملہ جو ربوبیت سے جڑا ہوا ہے، وہ کیسا رب ہے جو کامل بھی ہے لیکن قادر بھی نہیں ہے؟ ہے کامل وہ، ہے رب، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تدبیر بھی کرتا ہے، نفع نقصان کا مالک بھی ہے، مشکل کشا بھی، حاجت روا بھی ہے، لیکن ہر چیز پر قادر نہیں ہے. کیا عقلا ممکن ہے؟ نہ شرعا ممکن ہے اور نہ ہی انہیں عقلا ممکن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتا. اسے تمہارا یہ کہنا کہ کافر نے کفر کو چاہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کفر کو نہیں چاہا، اور کافر کی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر مقدم آئی، یہی تو کفر ہے اصل میں. کس طریقے سے انسان یہ تصور کر سکتا ہے؟ اس لیے مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ کہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ما شاء کان وما لم یشأ لم یکن. امام ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں وضرب لهم اجالا، یعنی اللہ تعالی نے مخلوقات کی عمر کو محدود کر دیا، ان کی زندگی کی حد لگا دی موت سے. بس جب ان کا وقت آتا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے ہوتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 61 میں، 61 میں، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. بس جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے، کس چیز کا وقت؟ موت کا وقت. پھر کیا ہوتا ہے؟ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک متعین وقت، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، نہ آگے ہو سکتا ہے یہ عمر، نہ پیچھے ہو سکتی ہے. یعنی نہ تو عمر زیادہ ہو سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے. مہلت، موقع ہرگز مل نہیں سکتا. جب موت آتی ہے تو پھر ایک گھڑی آگے پیچھے وقت نہیں ہو سکتا. اور صحیح مسلم ایک بڑی پیاری حدیث روایت ہے، صحیح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین ام حبیب رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ دعا کرتی ہیں. ذرا دعا پہ غور کریں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پہ غور کریں. دعا دیکھیں، سید ام حبیب رضی اللہ عنہ دعا مانگتی ہیں، اے اللہ تعالی مجھے میرے خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان کون ہے؟ ام حبیب کے والد ہیں، اور میرے بھائی معاویہ کا مجھے فائدہ عطا فرما، یعنی ان کی عمر میں اضافہ فرما. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن جب یہ دعا سنتے ہیں فرماتے ہیں تو نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ متعین اجل میں تاخیر ہو جائے اور جس قدر زندگی کے دن لکھے جا چکے ہیں ان میں اضافہ ہو، اور جو رزق قسمت میں لکھا جا چکا ہے اس میں اضافہ ہو. یاد رکھو وقت مقرر میں تقدیم یا تاخیر نہیں ہو سکتی، بجائے اس کے اگر تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی کہ وہ تجھے جہنم کے عذاب سے یا قبر کے عذاب سے بچائے تو تیرے لیے بہتر ہوتا. سبحان اللہ. جی دعا مانگنے کے آداب اور طریقہ بھی ہوتا ہے. سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری دنیا میں، پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معلم نہیں آیا. خیر البشر وخیر المعلمین صلی اللہ علیہ وسلم. اب دعا تو مانگ مانگی ہے ام المؤمنین سے، ام حبیب اور انہا نے، لیکن اس دعا میں کمی تھی، ایسے الفاظ تھے جو بے فائدہ تھے. تو تنبیہ کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں داعی کے لیے اس میں بڑا خوبصورت پیغام ہے، جو ساتھی جو طالب علم، اور ہر طالب علم داعی ہوتا ہے، ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ہم سب داعی ہیں، حق کی طرف دعوت دینے والے انشاءاللہ. جب بھی آپ کسی کو ٹوکتے ہیں غلطی دیکھ کے، اب غلطی جب بیان کرتے ہیں تو کچھ نعم البدل بھی بیان کر دیا کریں. اس کا نعم البدل کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ صرف ٹوکنے سے کام نہیں بنتا، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، نصیحت کرنی ہے پیارے انداز میں. یہاں پہ کیا فرمایا؟ کیا غلط کہہ رہی ہو؟ ایسے الفاظ کوئی ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے، وقت ضائع کیا تم نے، یہ کیا وقت نہیں، بڑے پیارے انداز میں غلطی کی تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ جو دعا مانگی گئی ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کیونکہ جو عمر اللہ تعالیٰ لکھ دیے اس میں کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے، کوئی زیادتی ہو سکتی ہے؟ جو رزق اللہ نے لکھ دیا ہے اس میں کوئی زیادتی کمی ہو سکتی ہے؟ تو پھر اگر دعا مانگنی ہے، اب نعم البدل دیکھیں آپ، جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے نجات کی اگر دعا مانگتی تو تیرے لیے بہتر ہوتا. یہ تعلیمات ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اچھا، بعض علماء کہتے ہیں اگر کسی کے لیے آپ نے، اس کا مطلب ہے کہ لمبی عمر کی دعا نہ کریں، کسی کے لیے فلان کی عمر لمبی ہو، بارک اللہ فی، یہ قید لگانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فلان شخص کی عمر اپنی اطاعت و فرما برداری میں لمبی فرما. جب یہ قید لگ جاتی ہے اطاعت و فرما برداری کی، اب اس لمبی عمر میں بھی خیر ہے. اور حقیقتاً آپ نے صرف لمبی عمر کی دعا نہیں مانگی، آپ نے اس خیر کی دعا مانگی ہے جو اس شخص سے اب توقع کرتے ہیں، جس سے اس کی آخرت بھی سنورے، یعنی جہنم سے بچ جائے گا اور قبر کے حساب سے بچ جائے گا، اور اس حدیث پہ بھی عمل ہو سکے گا. جیسا فرماتے ہیں امام ابن عز الحنف رحمۃ اللہ علیہ، فالمقتول میت باجلہ، جو مقتول ہے جسے قتل کیا گیا ہے، کہ اس کو وقت مقرر تھا یا اسے وقت سے پہلے مارا گیا؟ وقت مقرر تھا نا اس کا، تو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور تقدیر میں، اللہ تعالیٰ علم کی بنیاد تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ فلان شخص مرض کی وجہ سے مرے گا، فلان شخص کو قتل کر دیا جائے گا قتل کی وجہ سے مرے گا، فلان شخص پر کوئی بلڈنگ یا کوئی عمارت گرے گی اس وجہ سے مرے گا، اور فلان شخص جل کے مرے گا، فلان شخص ڈوب کے مرے گا، غیر اسباب. یہ سارے کے سارے اسباب ہیں، مختلف اسباب ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو، اور موت کو اور زندگی کا سبب بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں وعند المعتزلہ، معتزلہ دیکھیں کیا کہتے ہیں. معتزلہ کہتے ہیں مقتول جو ہے اس کو وقت مقرر سے پہلے قتل کر دیا گیا، اب اس کا زندگی باقی تھی، لیکن جو قاتل ہے اس نے اس کی زندگی لے لی ہے، چھین لی ہے اس سے پہلے کہ اس کا وقت مقرر آ جاتا. کوئی عقل مند یہ بات کر سکتا ہے؟ اور عقل والے کہاں سے ٹھوکر کھاتے ہیں؟ عقل سے ہی کھاتے ہیں ہمیشہ، وہ عقل جو شریعت کے نصوص کے سامنے سر نہیں جھکا سکتی یا جھکانا نہیں چاہتی، تو پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے. یا آپ کو تعجب ہو رہا ہے، اور واقعی عجیب بات ہے، اور معتزلہ اپنے وقت کے دانشور لوگ تھے، عجب بات دیکھیں آپ، اتنے بڑے سر بڑے عقل تھے ان لوگوں کی، لیکن جب شریعت کے سامنے اپنے سر کو جھکانا نہیں سیکھا تو پھر ایسی باتیں سامنے پر آئی، اور آج ہم بھی تعجب کر رہے ہیں. بولے میرے بھائی یہ بات آج یا کل کی نہیں ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، یہ عقائد ہے لوگوں کے، آج بھی عقائد ہے لوگوں کے، کہ شریعت کے نصوص سے آگے عقل، منطق، لاجک آگے ہے، ہم کیسے شریعت کی ہر بات کو مان لیں؟ تو اللہ نے عقل کیوں دی ہمیں؟ اس لیے عقل دی ہے. کتنی عجب بات ہے کہ قاتل اگر مقتول کو قتل نہ کرتا تو وہ بیچارہ زندہ رہتا. جیسا فرمان، یوں لگتا ہے کہ اس بیچارے کے دو اجل تھے، ایک پہلے اور ایک بعد میں. وہذا باطل یہ باطل ہے، ہر انسان کا ایک ہی اجل ہے، دو ہے اجل تو ایک ہی ہر انسان کا. وہ یعنی سمجھدار بچہ بھی جانتا ہے کہ جب مرتا ہے تو ایک ہی موت ہے، دو بار کون مرتا ہے؟ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ یہ تہمت لگائے. اللہ تعالیٰ نے اجل تو دو لکھی، یہ نہیں پتا اللہ تعالیٰ کو کس اجل میں بیچارہ مرے گئے، کہ قاتل اس کی جان لے گا تب اس کی جان جائے گی، یا وہ اجل جو اگر قاتل نہیں مارا تو اس اجل تک اس نے پہنچنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کس چیز کو تہمت ہے؟ جہالت کی تہمت ہے، اللہ تعالیٰ نہیں جانتے. دیکھیں تقدیر کے علم سے کتنا گہرا تعلق ہے. تو علم سب سے پہلا مرتبہ ہے. جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے تو پھر یہ بات سرے سے ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں جانتا کس نے کب مرنا ہے اور کیسے مرنا ہے، کس سبب کی بنیاد پہ مرنا ہے. پھر آگے شیخ صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، تو صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ پھر حدیث میں آیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلۃ الرحم تزید فی العمر، صلہ رحمی جو ہے وہ عمر میں اضافہ کا باعث بنتی ہے. صلہ رحمی جانتے ہیں، رشتے کو جوڑنا. رشتے کو جوڑنا کیا مطلب ہے؟ رشتے کو کیسے جوڑا جاتا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں رشتے داری کا مطلب ہے کہ اگر وہ اچھا پیش آئیں گے میں بھی اچھا پیش آؤں گا، وہ سلام کریں گے میں بھی سلام کروں گا، وہ اچھا برتاؤ رکھیں گے میں بھی اچھا برتاؤ رکھوں گا، وہ نہیں رکھیں گے میں بھی نہیں رکھتا ہوں. دلیل کیا تمہاری؟ کہتے داری، اس کا معنی ہے کہتے رشتے داری. داری ہے تو رشتہ بھی ہے، داری نہیں تو رشتہ بھی نہیں. عجیب سے منطق ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے مکافئے کہتے ہیں، بدلے دینا کہتے ہیں. کوئی شخص اچھا سلوک کرے تم بھی اچھا سلوک کرو، نہیں کرتا میں بھی نہیں کرتا، تو بدلہ ہوتا ہے. یہ صلہ رحمی نہیں ہوتے، صلہ رحمی کا معنی ہے احسان کرنا. یہ یاد رکھیں میری بات، اکثر لوگ اس چیز سے غافل ہیں. صلہ رحمی کا معنی ہے کہ وہ توڑے اور آپ جوڑے، وہ بد سلوکی کرے اور آپ حسن سلوکی کریں، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی. احسان کا نام ہے. وبالوالدین احسانا وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا وبذی القربى واليتامى. ذی القربى کون ہے؟ رشتے دار ہے نا. والدین سب سے پہلے الگ سے بیان فرمایا ہے، اور یہ قاعدہ ہمیشہ بیان کرتا ہوں میں، جو اپنے والدین کا نہیں وہ کسی اور کا بھی نہیں. جو والدین کا حسن سلوک نہیں کر سکتا واللہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا. آج اپنی بیوی کے کہنے پر کوئی شخص اپنے والدین کو گھر سے نکالتا ہے، واللہ یہی شخص ہوگا اپنی بیوی کو بھی گھر سے نکال دے گا ایک دن. صرف وقت کی بات ہے. والدین تو چلے جاتے ہیں، آئے ہیں چلے گئے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے تب ایسا وقت نہیں دوبارہ آ سکتا کہ انسان جا کے دو لفظ معافی مانگ سکے. سب نامہ میں لکھ دیا گیا ہے. تو صلہ رحمی ایک ایسا عظیم احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صرف محسن ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتاؤں میں آپ کو. تو صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اب عمر میں اضافہ ہوتا ہے کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی عمر پہلی کسی حد تک تھی اور پھر اس نے صلہ رحمی کی اور پھر اس کی اس حد سے عمر بڑھ کر دوسری حد تک پہنچ گئی، تو کتنے اجل ہوئے؟ متزلہ کہتے ہیں دو اجل تو ہیں. یہ ہماری دلیل ہے. بیچارے ہیں نا، عقل کے اندھے ہیں بیچارے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جواب میں یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ تعالی نے عمر مقرر بھی فرمائی ہے، اور اس عمر کی زیادتی کے جو سبب ہے وہ بھی مقرر فرمائے، وہ بھی پیدا کیا، وہ بھی مقرر فرمایا ہے، اور توفیق بھی اللہ تعالی نے ہی دی ہے. لیکن لکھا کیا گیا ہے؟ اللہ کے علم میں جو چیز تھی وہی لکھی گئی ہے. اللہ کے علم میں کیا چیز تھی لکھنے سے پہلے؟ کہ اس شخص نے صلہ رحمی کی ہے. صلہ رحمی سے پہلے اس کی عمر 60 سال تھی، صلہ رحمی کے بعد اس کی عمر 80 سال ہو گئی ہے. جو 20 سال کا اضافہ ہے وہ لکھا گیا ہے یا 60 لکھا گیا ہے؟ کون سے لکھا ہے لوہے محفوظ میں؟ 80 لکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے پہلے سے جان چکا ہے، 50,000 سال پہلے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، کہ فلان شخص فلان وقت میں صلہ رحمی کرے گا اور اس کی عمر میں اتنی اضافہ ہوگا. قلم کو نے لکھ دو، قلم نے 50,000 سال پہلے لکھ لیا ہے. قلم نے کیا لکھا ہے؟ 60 نہیں لکھا، قلم نے 80 ہی لکھا ہے. سبحان اللہ. اجل کتنی ہے؟ ایک ہے، دو ہے، ایک ہی اجل ہے. تو پھر یہ بات صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ہے بھائی آپ سے نہیں کرتے رہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کی عمر کتنا ہے، مجھے پتا ہے میری عمر کتنا ہے. کوئی شخص 50 سال کی عمر مر جاتا ہے، سر ہمیں بھی کرتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ اگر سر ہمیں نہ کرتا اس کی عمر سے کم ہوتی. اب اس کی 50 سال کی عمر یا 60 سال کی عمر جو پہنچا ہے سر ہمیں کرتے ہوئے، یہی اس کے اجل یہاں پر اس کی عمر مکمل ہوئی ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، پھر شیخ صاحب دعا کی بات فرمائی، وہ بھی اس کا یہی ایکسپلینیشن جو بھی میں نے بیان کی ہے، یہی شرح ہے کہ دعا سے پھر عمر میں کیا فرق پڑتا ہے. دعا اگر کچھ تقدیر کو بدلتی تو دعا ہی بدلتی. ایک حدیث میں آیا ہے کہ کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ میرے بھائی دعا سے تقدیر بدلتی نہیں ہے، جو لکھی جا چکی ہے، لکھنے سے پہلے دعا سے تقدیریں بدلی ہیں. جیسے صلہ رحمی سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوا ہے، اسی طریقے سے دعا سے بھی انسان کی تقدیر میں جو چیزیں زیادہ یا کم ہوئی ہیں وہ سارے کے سارے جب لکھ دی گئی تب دعا سے وہ اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہم دعا کیوں پھر ہم دعا کیوں مانگیں جب تبدیلی نہیں ہوتی روح محفوظ میں؟ دعا کیوں مانگیں؟ الدعاء هو العبادة میرے بھائیوں، دعا عبادت ہے. ہم عبادت کرتے سے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم دعا قبول فرماتا ہے. ہم نہیں جانتے روح محفوظ میں کیا ہے، یہ دعا قبول ہوئی نہ ہوئی ہمیں کیا پتہ ہے. ہمیں حکم دے کے دعا مانگو اور قبولیت ہمارے بس کی بات نہیں. جو ہمارے بس کی بات ہے، جو عمل ہم کر سکتے وہ تو کرتے ہیں، اور جو نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. جیسے کہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کا اجر ملے گا، اور جو نہیں کرتے وہ لوگ خطرے میں ہیں. تو دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں میرے بھائی، تقدیر تبدیل نہیں ہوتی. لیکن کیا ہم جانتے ہیں میرے تقدیر میں کیا ہے؟ کوئی شخص جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا. جب تقدیر کے بارے میں نہیں جانتے اور دعا اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی تو دعا ہی بدلتی، یہ ہم جانتے ہیں، تو پھر دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ اور حدیث میں یہ لفظ ہے کہ تقدیر بدلے گی، اگر کوئی چیز بدلتی تو وہ دعا ہی ہوتی. حدیث میں یہ لفظ ہے کہ تقدیر بدلا کرتی دعا سے، تو حدیث میں لفظ تو نہیں ہے، حدیث تو واضح الفاظ ہے. اگر اگر کیا معنی ہوتا ہے؟ یقیناً نہیں میرے بھائی. اگر کا معنی ہے اگر یہ چیز اگر اس کا امکان ہوتا ہے اس چیز کا تو اس طریقے سے ہوتا ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے؟ یہ ناممکن ہے. اور پھر جو دعا مانگتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا دعا قبول ہوئی اور یہ مقصد تھا پورا ہو گیا، یا دنیا میں کوئی اور چیز اس جیسی کوئی اور مصیبت اور چیز جس کا انسان کو علم نہیں اللہ تعالیٰ وہ ٹال دیتے. اسی دعا سے ہم نہیں جانتے، ہمارا علم قاصر ہے ناقص ہے کہ کون سی مصیبت آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے جو دعا ہم نے رزق کے لیے مانگی اور دعا اللہ نے قبول کی کسی اور چیز کے لیے، کسی اور مصیبت رزق کے تعلق نہیں تھا اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. یا نہ یہ اور نہ وہ، آخرت میں نام اعمال میں یہ دعا اعمال صالحہ بن کر آئیں گے، جہاں پر ایک ذرے کی بھی انسان کو حاجت ہوگی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. دیکھیں مثقال ذرہ اور دعا میں کتنی وزن ہے، سبحان اللہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ابو جعفر الطحاوی فرماتے ہیں وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم. اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز اس کی تخلیق سے پہلے پوشیدہ نہ تھی. اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز اس کی تخلیق سے پہلے پوشیدہ نہ تھی، اور جو کچھ یہ کرنے والے ہیں وہ اسے تخلیق سے پہلے ہی جانتا ہے. کتنے پیارے جملے ہیں. صالح الفوزان اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کی وجود سے پہلے جانتا ہے، اس کی تفصیل بھی جانتا ہے، اور یہ ہرگز بات درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں اسے پیدا کرنے کے بعد ہی جانتا ہے. انسان، مخلوق، ہم کیا چیز جانتے ہیں؟ جب چیز موجود ہو تب جانتے ہیں نا، یا جس کی ہمیں خبر ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پوری تفصیل جان لی ہے. ضروری نہیں کہ جب مخلوق موجود ہوگی تب اللہ تعالیٰ جانے گا. تو علم تو پہلے سے ہی ہے، قدرت بھی پہلے سے ہی ہے پیدا کرنے سے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا صفت خلق کی کہ وہ خالق ہے، وہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد کیسے آئی؟ پہلے سے خالق کیوں نہیں؟ وہ دیکھیں کیسے پکڑا ہے، عقل والوں کو عقل سے کیسے پکڑا ہے. پچھلے درس میں بیان کیا تھا نا کہ معتزلہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک مخلوق کو پیدا نہیں کہ وہ خالق نہ تھا، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد وہ خالق ہوا. ٹھیک، پھر اس کی بھی نفی کر دی. معتزلی مانتے اللہ تعالیٰ خالق، پتہ صفت الخلق، معتزلی انکار کرتے، کہتے اب ہم یہ بھی نہیں مانتے. کیوں؟ عقل نہیں مانتی. کیوں؟ عقل کیوں نہیں مانتی؟ کہ اس میں تسلسل الحوادث لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پہلے موجود نہیں تھی پھر آئی وجود میں، تو جیسا کہ مخلوق پہلے موجود ہے پھر وجود میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بالا تر ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھی ایسی چیز ناممکن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کہ پہلے موجود نہ تھی وہ پھر وجود میں آئی. تو پھر خالق مخلوق میں کیا فرق؟ مخلوق پہلے نہ تھی پھر وجود میں آئی. دیکھیں عقل نے کیسے کام کیا ان کا. یہاں پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، آپ قدرت کی صفت کو دیکھ لیں، علم کی صفت کو دیکھ لیں، وجود کی صفت کو دیکھ لیں، سارے صفات اللہ تعالیٰ کی، اور دونوں میں کوئی مثلیت نہیں خالق مخلوق کے بیچ میں کہیں سے بھی. تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق ہے، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی عالم ہے، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی قادر ہے. جیسا فرماتے ہیں جو کچھ مخلوق نے کرنا ہے عمل سے، تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عمل پیدا نہیں کر سکتا. اچھا مجھے یہ تو بتاؤ، یعنی ان کو یعنی عاجز کرنے کے لیے جو کچھ مخلوق کرتی ہے ان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتا کہ نہیں جانتا؟ ابھی مخلوق موجود نہیں ہے. دیکھیں علم ازلی، کہ جس نے عمل کرنا وہ موجود نہیں ہے، ابھی خلق میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے کائنات میں. اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی یہ جان چکا ہے کہ کون سی مخلوق کس وقت کیا عمل کرے گی، کب کسی نے کوئی سجدہ کرنا ہے، کب کسی نے کوئی زناکاری بدکاری کرنی ہے، سب اللہ تعالیٰ جان چکا ہے اور سب لکھ دیا لوہے محفوظ میں، حکم دے دیا ہے قلم کو اکتب. جو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ جان چکا ہے کہ یہ شخص اہل طاعت میں سے ہے اور یہ شخص اہل معصیت میں سے ہے. سبحان اللہ، کب پیدا کرنے سے پہلے؟ طاعت اور معصیت یہ اعمال ہیں کہ نہیں، افعال ہیں کہ نہیں؟ افعال ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ پہلے سے جان چکا تھا. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. سبحانه، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا کیسے ہوتا وہ بھی جانتا ہے. یعنی جو معدوم ہے جس کا کوئی وجود نہیں اگر وہ بھی ہوتا اسے کیسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. سبحان اللہ، یعنی تم موجودات کی بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ تعالیٰ کا علم یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انعام آیت 28 کی آیت بیان فرماتے ہیں ولو رد لعاد لما نهوا عنه، اگر ان کو روک دیا جاتا. یعنی معتزلہ کا یہ بھی غلط فہمی ہے، اچھا اللہ تعالیٰ نے جان لے کہ فلاں شخص سے نافرمانی کرنی ہے، بدکاری کرنی ہے، کفر کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے نا، تو اس کو روکا کیوں نہیں؟ دیکھیں عقلیں کیسے کام کرتی ہیں. مجھے یاد ہے میڈیکل کے طالباً آخری سال تھا شاید، یا اس کے بعد کی بات ہے، چند میڈیکل اسٹوڈنٹ آئے، اس وقت میرا یعنی طالب علم کے ابتدائی دور تھا، تو یہ جو سوال معتزلہ کی ہے میرے بھائی، آج ہمارے بعد جوانوں بھی یہ گھومتے پھرتے ہیں، عقلاندی لوگ آج بھی موجود ہیں جو عقل منطق کو آگے کرنے والے ہیں، ان کا بڑا اثر ہے خاصوں میں نوجوان طبقے میں، کیوں بعض لوگ کہتے ہیں یار کون سی بات یہاں پہ کر رہے ہیں، اس کو تو وجود نہیں، کس طرح کا وجود نہیں ہے، یہ جو علماء نے کتابیں لکھی ہیں پر وقت ضائع نہیں کیا، واللہ یہ ہر زمانے میں ایسے لوگ آئے ہیں، مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے، میں نے کہا جی ہاں جانتے ہیں سب کچھ، برائی کرنے والے برائی کو بھی جانتے ہیں جی ہاں، اچھا ایک اچھا ایک بھی جانتے، میں نے کہا جی ہاں جانتا ہے، تو پھر غفور رحیم، میں کہا بالکل غفور رحیم بھی ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا بھی ہے، وہ غفور رحیم بھی ہے، اور جہنم سب سے بڑا عذاب بھی ہے، میں کہ بالکل سب سے بڑا عذاب ہے، اور جنت سب سے بڑا انعام اور احسان، بالکل سب سے بڑا انعام اور احسان ہے، تو پھر کافر کو کفر سے روکا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے، زانی کو زنا سے روکا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے، بدکار کو بدکاری سے روکے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے، میں نے اسے جو ٹوٹے پھوٹا تھوڑا سا نالج تھا، میں نے اسے یہ کہا کہ اللہ نے فرشتے کو کیوں پیدا کیا ہے، اور فرشتے کس طریقے سے رہتے ہیں، کبھی تو غلطی کرتے ہیں، کوئی معصیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہر مخلوق کے ذمہ کام لگایا ہے، فرشتے نافرمانی کر نہیں سکتے، پتہ ہے کوئی فرشتہ زناکاری کر نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور آزمایا ہے اور توفیق اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جسے توفیق دیتا ہے اس سے اختیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ کام کر لیتا ہے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ہر برے کو روک لیتا زبردستی، زبردستی ہوا نا، ایک بندہ زنا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زبردستی روک دیا، اس کو جنت دینا کوئی اچھا لگتا ہے پھر کیا خیال ہے، اس کو پھر جزا دینا، سزا نہیں جزا دینا اچھا لگتا ہے، ایک شخص زبردستی اتر آئے، اس نے کرنا ہے، اس نے برائی کرنی ہے، آپ اس کو زبردستی اچھائی کی طرف لے کے پھر جنت دیں گے، کیا اسے کیا کہتے ہیں، اسے انصاف ہے، احسان ہے، ایک بندہ برائی کرنا ہی چاہتا ہے، اچھا ایک بندہ برائی نہیں کرنا چاہتا لیکن برائی نے گھیر کے رکھا ہے اسے، بار بار دعا بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بچاؤ برائی سے، اللہ تعالیٰ شخص کو بچا دیتا ہے، دونوں برابر ہیں کیا؟ سبحان اللہ، تم لوگ کہتے ہو کہ دونوں برابر ہیں، اللہ تعالیٰ کا انصاف کہتے دونوں برابر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ شخص برائی سے بچے، اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ برائی کرے، یہی انصاف ہے کہ نہیں، یہی انصاف ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں، تو شیخ صاحب نے کس طریقے سے یہ خوبصورت جواب دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّ لَعَادُ لِمَنْ هُوَ عَنْهُ، اگر ان کو روک بھی دیا جاتا اور پھر مہلت دی جاتی پھر وہی کرتے جسے ان کو روکا گیا، یعنی انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو روکنے کا فائدہ کیا میرے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل نہیں دی، سمجھ نہیں دی، آنکھیں نہیں دی، کان نہیں دیے سننے کے لیے، دل نہیں دیا سمجھنے کے لیے، کیا کچھ کمی ہے ان لوگوں میں، جب سب کچھ عطا فرمایا ہے، تو پھر اگر ان کو روکا بھی جاتا تب بھی وہ وہی کرتے جو ان لوگوں نے کیا ہے، سبحان اللہ، اسی ایسا فرانس میں رد ہے جواب رافضہ کا و قدریہ کا، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے اس چیز کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے، کیوں یہی غلط ہے جو بھی میں نے بتایا، جو اگر پہلے سے جانتا ہوتا تو پھر سزا کیوں دیتا ہے، اس کو بڑے سے روکتا کیوں نہیں ہے، تو روافض شیعہ اور روافض نے اور معتزلہ نے دونوں نے مل کے یہ کہا، کیونکہ روافض بھی معتزلہ یاد رکھیں، تقدیر کے معاملے میں روافض بھی معتزلہ ہیں، یعنی تقدیر کے منکر ہیں، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس جملے میں رد ہے جواب ہے رافضہ کا اور قدریہ کا، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا اس وقت تک اس چیز کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہے، اور یہ فرع ہے، ایک فرع ہے تقدیر کے مسئلے کے تعلق سے، اور آگے انشاءاللہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی تفصیل آئے گی، اگلا جملہ کیسا فرماتے ہیں امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَهُمْ عَن مَّعْصِيَتِهِ، تمام لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنی فرما برداری کا حکم دیا ہے اور نافرمانی سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالی نے سب لوگوں کو اپنی فرما برداری کا حکم دیا ہے اور سب کو اپنی نافرمانی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ایسی مخلوق ہے جو اس کو اللہ تعالی نے کوئی ایکسیپشن ہے کہ یہ مخلوق جو ہے یعنی یہ انسانوں میں سے جو مکلف ہے کہ یہ حکم فرما برداری کس کے لیے نہیں ہے اور اس کے لیے، یا نافرمانی یہ کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا، سب کے لیے کہ نہیں، سب کے لیے. اب اس جملے کا اس بات سے کوئی تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. شیخ صالح بن فوزان فوزان نے جب اس جملے کی تشریح کی ہے واللہ سینے میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے، اتنے خوبصورت الفاظوں سے انہوں نے اس کی تشریح کی ہے. سچ بات ہے میں نے بہت کم علماء کی زبان سے میں نے یہ الفاظ سنے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ، جملہ کیا ہے؟ وہ امرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، اللہ تعالی نے سب کو حکم دیا اپنی فرمانبرداری کا اور نافرمانی سے سب کو منع فرمایا ہے. شیخ صالح بن فوزان فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورۃ الذاریات نمبر 56 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں خلقهم اولا، پہلے ان کو پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد اپنی عبادت کا حکم دیا ہے. خلق تو پہلے ہے، یعبدون بعد میں ہے، پہلے پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا، پھر اپنی عبادت کیا ہے، تو پھر عبادت کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اپنی فرما برداری کا اور عبادت کا، اور اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا کہ لوگ کرنے والے کیا ہیں، اس پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا کہ نہیں جانتا. سبحان اللہ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بعض لوگ انکار کریں گے پھر حکم کیوں دیا؟ دیکھیں کیسا فرماتے ہیں، جزا جو ہے، جزا یعنی ثواب یا عقاب، جزا یا سزا، وہ علم کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ عمل کی بنیاد پہ ہے. یہ خوبصورت بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں آپ. سزا یا جزا اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد پہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جان چکا ہے اس کی بنیاد پہ نہیں. سزا یا جزا یا ثواب یا عقاب وہ عمل کی بنیاد پہ، بندہ کرتا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بندے کو، یہ ہمارا ایمان ہے، کبھی بھی کسی بندے کو صرف علم کی بنیاد پر سزا نہیں دیتا. گنہگار کو محض اپنے علم کی بنیاد پہ کہ یہ گنہگار ہے، اسے سزا نہیں دیتا. اور کبھی بھی اچھے عمل کرنے والے کو اچھائی کا بدلہ نہیں دیتے جب تک وہ عمل کرتا نہیں ہے. سبحان اللہ، فالجزاء مترتب على العمل لا على العلم ولا على القدر. سبحان اللہ، تو جزاء اور سزا جو ہے وہ علم کی بنیاد پر نہیں، نہ تقدیر کی بنیاد پہ ہے، وہ عمل کی بنیاد پہ ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. ففرق بین العلم والجزاء، ففرق بین العلم وبین الجزاء، علم کا اور جزا کا فرق ہے آپس میں. اس اللہ تعالیٰ کو حکم دیا ہے اور منع بھی کیا ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اور نافرمانی سے اجتناب کیا اسے ثواب ملا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور فرما برداری سے اجتناب کیا اسے سزا ملی. کیوں ملی؟ کیونکہ اس نے ہی ایسا کیا، بے فعال ہوا، مخلوق نے کیا ہے. سبحان اللہ، مخلوق کے فعل سے اللہ تعالیٰ اسے جزا یا سزا دی ہے. اللہ تعالیٰ کے فعل سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جزا سزا کسی کو دی، فرق ہے. فعل فعل المخلوق و فعل الخالق، مخلوق کے فعل کی بنیاد پر سزا یا جزا ملی، خالق کے فعل خالق کے عمل کی بنیاد پہ نہیں. جیسا فرم فالعبد هو المصلي والمزكي والحاج والمجاهد، نمازی کون ہے؟ زکات دینے والا کون ہے؟ حاجی کون ہے؟ مجاہد کسے کہتے ہیں؟ خود یہ بندہ ہے کہ نہیں؟ اور کیوں کہتے ہیں حاجی؟ حج کرتے تو حاجی کہتے ہیں، نماز پڑھتے تو نمازی کہتے ہیں، جہاد کرتے تو مجاہد کہتے ہیں، زکات دے دیتے تو زکات دینے والا کہتے ہیں. تو جڑا کس چیز سے ہے؟ یہ عمل سے جڑا ہوا ہے. اور اس نمازی کی سزا ہے یا جزا ہے؟
سبحان اللہ.
اس طریقے سے حاجی کی سزا یا جزائے، تو سزا جزا کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ بارک اللہ فیک، سبحان اللہ. اچھا، فالاعمال تنسب الیہ لا الی اللہ. اعمال، کوئی شخص کہتا ہے اللہ نے نماز پڑھی ہے، اللہ نے زکات دی ہے، وحدت الحلول والے تو کہتے ہیں، وحدت الوجود الحلول والے، کہ مخلوق و خالق میں کوئی فرق نہیں ہے، تو حد پار کر گئے ہیں. کتنے آپس میں تضاد ہیں دونوں کے، کتنے دونوں ایکسٹریم تک پہنچ گئے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے مخلوق کے عمل پہ، دوسرا گروہ کہتا ہے مخلوق و خالق ہے ہی ہے. تم لوگ یہ کہتے ہو اللہ تعالیٰ عمل پہ قادر نہیں ہے، مخلوق کو فعل نہیں پیدا کر سکتا، ہم تو کہتے ہیں تو خالق مخلوق ہے ہی ہے. اور ہمیشہ درمیان کا راستہ جو ہوتا ہے اسی میں خیر ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. میعان روی ہر دیکھ علم میں بھی اور عقیدے کے معاملات میں بھی کتنی خوبصورت انداز سے یعنی شیخ صاحب یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ اعمال جو ہیں وہ انسان کی طرف منسوب ہوتے ہیں عمل کی بنیاد پر، اور خلق علم اور تقدیر اور توفیق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتے ہیں. نماز کی، زکوٰۃ کی، حج کی، جہاد کی توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. لیکن یہ کوئی بھی نہیں کہتا عقل مند کہ اللہ ہی نمازی ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجی ہے، اللہ تعالیٰ ہی، اللہ تعالیٰ ہی مجاہد ہے. کوئی شخص نہیں کہتا یہ. آج درس میں اتنا کافی ہے، اگلا جمعہ ذرا لمبا ہے اور ابھی بھی تقدیر کا معاملہ جاری ہے. انشاءاللہ کے درس میں تقدیر کے معاملے کو پورا مکمل کروں گا میں، اور اس کے بعد پھر شیخ صاحب دوسرے اصل پہ بات کرتے ہیں، رسولوں پر ایمان. ابھی تک اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ، دیکھیں کتنے درس ہو گئے، تقریباً بارہواں درس ہے. ابھی ہم نے تقریباً اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے تقریباً 20% پڑھا ہوگا پوری کتاب میں سے. ابھی پھر دوسرے اصل پہ بات ہوتی ہے رسولوں پر ایمان کے تعلق سے، پھر بیچ میں تقدیر کے معاملے بھی آتے ہیں، اور کتاب کے تقریباً ہر ایک حصے کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ معرفت شروع سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ معرفت کے تعلق سے جو شیخ صاحب نے یہاں پہ باتیں فرمائی ہیں، یعنی سچ باتیں، بے مثال بے نظیر باتیں بیان فرمائی ہیں. یہ حسن التصنیف، یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی مقبول و مشہور یہ متن جو ہے عقیدہ طحاویہ کا رسول جماعت کے علماء کے نزدیک. اگرچہ یہ حنیفیوں کا عقیدہ ہے، لیکن حنیفیوں نے اس عقیدے سے بالکل فائدہ نہیں اٹھایا اور پسے پوچھ ڈال دیا. کاش کہ وہ اپنے امام، بلکہ اپنے اماموں کے جو معتبر امام ہیں ان کے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، کاش کہ جیسے کہ ان کو فقہ لی ہے، فقہ سے پہلے ان کے عقیدہ کو لے لیتے تو آج فقہ میں بھی جو غلطیاں دیکھتے ہیں یہ بھی نہ ہوتی. سچ بات ہے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، جب بنیاد کو چھوڑا، اصل کو چھوڑا، تو فرع میں غلطی تو آنی ہونی ہی تھی. اور جس نے بھی اپنی بنیاد کو لازم پکڑا، بنیاد کو، عقیدہ کو درست کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ حق اور روشنی کے قریب ہوتا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ جتنی بھی غلطیاں تھیں اس کو واضح نظر آئیں گی. آج غلطی نظر کیوں نہیں آتی؟ اگرچہ یعنی فروع مسائل میں، نماز کے فروع مسائل میں، عبادات یا معاملات میں بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے. اب یہ فتویٰ کیوں آیا ہے بغیر ولی کے نکاح کا ہونا؟ آپ صاحب فرماتے ہیں بغیر ولی کے نکاح ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، امام صاحب کو حدیث نہیں ملی، امام سے فتویٰ دے دیا. آج یہ حدیث سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور یہ بھی پتہ کہ صحیح حدیث ہے، کیوں چھوڑا ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، سمجھنے کی توفیق نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ دل میں خرابی ہے، دل پہ پردے ہیں بدعقیدگی کے. تو توفیق کہاں سے آئے گی؟ فروعی مسئلہ نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک کہ اصولی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. اسے میرے بھائیوں میری گزارش ہے، اپنے عقیدے کو درست کریں. واللہ جس کا عقیدہ صحیح ہے، قرآن سنت کے مطابق ہے، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق ہے، اس کی دل بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بھی روشن ہو جاتی ہے. لیکن جس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، غلطی ہے، اور اس کو درست کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اپنے منہج کو سیدھا نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں ٹیڑھا ہی صحیح تو ٹیڑھا ہی صحیح، ہمارے علماء غلط ہیں سارے بولے تو تمہارا علماء ٹھیک ہے، تو اللہ کبھی اس کو توفیق نہیں ملی جب تک کہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے. لیکن جب تک اپنی ہر درمی پر قائم ہے تو اسے توفیق نہیں ملتی. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح اور منہج کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
ایک سوال ہے عقیدہ توحید کے تعلق سے یہ, اور پھر اس سوال کے بعد امتحان ہے انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ عقیدہ طحاویہ امام ابو جعفر طحاوی سے ثابت نہیں ہے سندن, اور جب اس عظیم امام سے یہ عقیدہ ثابت ہی نہیں ہے تو پھر اس عقیدہ کا اہتمام کرنا, اس کو پڑھنا, اس کو پڑھانا میں صرف وقت ہی ضائع کرنا, ہے اور کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ عقیدہ امام صاحب سے ثابت ہی نہیں ہے. یہ ایک سوال تھا, بلکہ میں سمجھتا ہوں سوال نہیں غلط فہمی ہے. یہ اس کا جواب دو طریقوں سے, پہلا طریقہ ہے نفی سے, دوسرا ہے اثبات سے. نفی کا معنی ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ بات درست ہے اور یہ عقیدہ جو ہے وہ امام صاحب سے ثابت نہیں ہے سندن, اسے کہتے ہیں جواب بن نفی, تسلیم نہیں کرتے ہم. وجہ کیوں تسلیم نہیں کرتے, نمبر ایک کہ جن محققین علماء نے اس عقیدے کی شرح کی ہے انہوں نے اس کی سند پر کلام نہیں کیا ہے میرے علم کے مطابق. اگر کسی کے پاس کوئی علم ہو تو اللہ کو جزائے خیر دے, مجھے بھی بتائیں کہ کس معتبر اہل سنت جماعت, کس معتبر عالم نے, محقق عالم نے یہ ثابت کیا ہے سلف میں سے, یا جو ان کے متبعین ہیں کس عالم نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے امام صاحب سے سندن جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. بعض علماء آج کے دور میں کہتے ہیں, جس نے یہ یعنی بات اٹھائی ہے کہ یہ عقیدہ ثابت نہیں تو نہیں پڑھانا چاہیے, اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے. بعض علماء کے دور میں کہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دو ادوار میں یا ان سے پہلے جو علماء بڑے علماء حقیقی علماء گزرے ہیں انہوں نے اس کی سند پہ کلام نہیں کیا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہے, سند کے علم وہ بہترین طریقے سے جانتے ہیں اور اسماء الرجال کا علم بہترین طریقے سے جانتے ہیں. انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں, لیکن اس عقیدے کے تعلق سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ عقیدہ ان سے امام ابو جعفر طحاوی سے ثابت نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے کتاب ہے, تعلیق علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ, اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی تعلیق کی ہے. شیخ بن باز نے بھی یہ بات نہیں فرمائی ہے, بلکہ جو مخالفین ہیں حنفی جو ہیں وہ بھی, ان کے جو معتبر علماء ہیں, میں ان کو بات نہیں کرتے جو آج کل یہ انکار کر دیا عقیدہ نہیں مانتے ہم, یہ تو ہر دھرم لوگ ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے خود, سچ بات ہے. ان کے جو محدثین گزرے ہیں ان لوگوں نے خود اس کا اقرار کیا ہے, اس کی شرح بھی کی ہے, لیکن شرح میں اپنے ڈنڈے مار گئے ہیں. اشعریت ماتریدیت کہیں پہ ان کو یعنی وہ اپنے وہ انہوں نے اس کے مطابق شرح کی ہے, لیکن انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے امام ابو جعفر طحاوی سے ثابت ہے. دوسری بات, چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ عقیدہ ان سے ثابت نہیں ہے, یہ جواب بالاثبات ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں اس عقیدے میں وہ کون سی ایسی بات ہے جو سلف کے عقیدے کے مخالف ہے. ہم نے یہ کہا ہے نا کہ ہم عقیدے کے دروس میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ ہم نام بتائیں گے آپ اس سے پہلے جائیں. امام, میں نے شروع کہاں سے کہ امام ابن رحمۃ اللہ علیہ, فقہ اکبر سے شروع کیا, پھر اس طریقے سے امام سفیان ثوری آیا, پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اور امام سفیان بن عیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, الرازی, ان سارے. اب ان کو اگر پیچھے لے کے جائیں کیا کوئی فرق نظر آیا باتوں میں؟ بلکہ اس میں تفصیل زیادہ ہے اور زیادہ ایسے پوائنٹ بتائے گئے ہیں جن سے ان کے عقیدے کی مزید تشریح ہوتی ہے اور تائید ہوتی ہے. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ عقیدہ ان سے ثابت نہیں ہے تو ہم یہ عقیدہ اس لیے بیان کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ کسی ایک ذات کی وجہ سے, یہ ذات اس ذات کا عقیدہ ہے فلان شخص کا ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں, اگر یہ نہ تو ہم نہ پڑھتے. نہیں, بات یہ نہیں ہے, بلکہ کہ یہ عقیدہ کیا ہے, حق ہے یا باطل ہے. اگر باطل تو آپ کا حق ہے کہیں کہ اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے, میں بھی کہتا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ باطل ہے, اس میں غلطیاں ہیں. ہاں, جہاں پر کوئی غلطی ہوئی ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے, جیسے کہ ایمان کی تعریف میں آگے بات انشاءاللہ تفصیل آئے گی, اس میں غلطی ہوئی ہے, علماء نے اس کی نشاندہی کی ہے اور اس غلطی کی تصحیح بھی کی ہے, لیکن کہ سارے کا سارا عقیدہ کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ سندن ثابت نہیں ہے, بالکل نہیں. دوسرا جواب یہ ہے, بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں آج ہمارے پاس جن سے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مؤلف سے ثابت ہے سندن کے نہیں. کتنی کتابیں ایسی ہیں گن سکتے ہیں آپ, تو اسے کیا مطلب ہے کوئی کتاب نہ پڑھیں؟ ہمیشہ مؤلف کی جو بھی تالیف جس نے کتاب تالیف کی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اس کا کنٹینٹ کیا ہے. حق کے مطابق ہے تو قبول کیا جاتا ہے, حق کے مخالف تو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سندن یہ ثابت نہیں کہ اس عالم سے کتاب سے کتاب ہی نکارا ہو گئی ہے. کسی عالم نے کہا ہی کبھی سنا آپ نے کسی عالم نے بات کہی ہے؟ ہرگز نہیں. تو میری یہ گزارش ہے جس عالم نے یا جس طالب علم نے یا جس شخص نے بھی یہ بات کی ہے تھوڑا سا نظر ثانی کی ضرورت ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جو رسول جماعت کی یونیورسٹیز میں جامعات میں پڑھایا جاتا ہے, آج بھی پڑھایا جاتا ہے میرے بھائی, میں کل کی بات نہیں کر رہا, آج بھی پڑھایا جاتا ہے. اس کا اہتمام کیا گیا ہے, اس کی شروحات آئی ہیں, اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ زندہ ہے حفظہ اللہ, اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ بہت ساری یعنی 7 کے قریب شروحات دیکھیے, سب سے اچھی ابن عز حنفی کی شرح ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اگر یہ ثابت نہ ہوتا امام جعفر طحاوی سے تو پھر یہ بھی یہی کچھ کہتے, یا یہ کہتے ٹھیک ہے اگر ثابت ہے یا نہیں ہے, اس میں جو کنٹینٹ ہے وہ تو حق ہے نا, اور اس پر انہوں نے شرح کی ہے اور آپ کے سامنے میں شرح بیان کر رہا ہوں. اس لیے یہ بات شروع سے ہی یعنی نظر ثانی کی مستحق ہے اور درست نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ایسی باتوں سے اس عقیدے کے علم سے دوری ہی اختیار کی جائے گی, اور لوگوں میں یہ ایسی باتیں عام کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی انصاف سے بالکل دور ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے جو حق ہے اسے بیان کیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے, اور جو باطل اس کو رد کیا جاتا ہے دلیل کے ساتھ. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی تقدیر کا انکار, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ سوال ہے کہ تقدیر کا انکار کفر ہے کہ نہیں, معتزلہ کافر ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں جو قدریت ہے قدریہ پر کفر فتوا لگا ہے, قدریہ کافر ہے, کیونکہ انہوں نے جو پہلے دو مرتبے ہیں علم اور کتاب ان کے دونوں کا انکار کیا. معتزلہ نے دونوں کا اقرار تو کیا ہے, علم کا بھی اقرار کیا ہے اور کتابت کا بھی اقرار کیا ہے, لیکن چاہت کا اور خلق کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا نہیں ہے کفر, اللہ تعالیٰ نے کفر کو پیدا بھی نہیں کیا. بس سمجھے 500 عالم نے کفر فتوا لگایا ہے معتزلہ نے 500, لیکن اتفاق اجماع نہیں ہے. اس لیے معتزلہ کافر یعنی اس پہ اختلاف ہے, قدریہ کے کفر پر اور جہمیہ کے کفر پر اتفاق اور اجماع ہے. اللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.